اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں وہیں کچھ شیطان اور نفس کے دھوکے اور ان کے کرتب بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ہر عبادت کے لیے شیطان اور نفس رکاوٹ بنتا ہے اور ہر ایک کے پاس ایسے انداز میں آتا ہے شیطان بہکانے کے لیے کہ جس کو وہ زیادہ آسانی سے قبول کر سکے. ہمارے علمی حلقوں میں دو فتنے ایسے ہیں خطرناک جن کا ہمیں ہر وقت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اس کا اہم تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان زبردست فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری نیت تباہ ہو جائے گی، نیت خراب ہو جائے گی. اور وہ دو فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی. دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، بھیڑیے ہوں خونخوار اور ہوں بھوکے، اور چھوڑ دیا جائے ان کو بکریوں کے گلے میں، گائے بھینس کے گلے میں نہیں، اونٹوں کے گلے میں نہیں، وہ تو بڑے جانور ہوتے ہیں، وہ اپنا کچھ دفاع بھیڑیوں سے نسبتاً زیادہ کر سکتے ہیں، مگر بیچارہ بکری مسکین جانور ہے، بھیڑیے سے زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، طاقت اس کے اندر اتنی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر لے. تو جو دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں گے، وہ کیسی تباہی اور بربادی پھیلائیں گے اس گلے میں، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا زیادہ فساد اور بربادی نہیں پھیلائیں گے بکریوں کے اس گلے میں جتنا کہ فساد اور بربادی پھیلاتی ہیں دو خصلتیں دین کے اندر انسان کی. انسان کے دین میں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ بھیڑیا اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا. وہ کیا؟ من حرص المرء علی المال والشرف. آدمی کا حریص ہونا مال کا حریص ہونا اور جاہ کا حریص ہونا، مال و جاہ کی حرص، حب مال اور حب جاہ، لدینی افسدہ کے ساتھ متعلق ہے کہ زیادہ فساد پھیلانے والے اس کے دین کے بارے میں. حاصل یہ نکلا کہ جس طریقے سے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنی تباہی اور بربادی اس گلے میں پھیلائیں گے، ظاہر کیا کہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. ایسی تباہی اور بربادی جو ہے یہ اس سے زیادہ نہیں، یہ تباہی بربادی اس سے زیادہ نہیں جو حب مال اور حب جاہ کی خصلتیں انسان کے دین میں پیدا کرتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی اس واسطے پڑھتا ہے کہ میں عالم کہلاؤں، علامہ کہلاؤں اور مجھے بڑے بڑے القاب و آداب دیے جائیں، لوگوں میں شہرت ہو، تو یہ وہی بھیڑیا ہے. یہ دو بھیڑیے ہیں، حب مال اور حب جاہ. اور اگر کوئی پڑھتا ہے مال و دولت کی شوق میں کہ ملازمت ملے گی، عہدے ملیں گے، اول تو یاد رکھیے اس علم میں ملازمت نہیں ملتی اس سند کی بنیاد پر. اگر کسی نے یہ نیت کر رکھی ہے تو بالکل وہ خسرت دنیا والآخرہ، ملازمت بھی نہیں ملے گی اور اس کو آساس بھی نہیں ملے گا. السلام علیکم. ویسے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ملازمت نہیں ملے گی, خدا کرے وہ بھی ملے, لیکن طلب کے بغیر ملے اور نیت اس کی نہ ہو پڑھنے پڑھانے میں. اللہ تعالی ہمیں ان دو بھوکے بھیڑیوں سے محفوظ رکھے, حب مال اور حب جاہ. اپنی نیت کو خالص کیجئے, نہ شہرت طلبی مقصد ہو, نہ حب مال ہو, نہ حب جاہ, اس کا لحاظ رکھیے. دو باتیں ہوں, آج ہمارے دینی حلقوں میں جو فتنہ اور فساد کہیں کہیں جہاں جہاں بھی ہے, بہت سے مدرسوں میں, بہت سی تنظیموں میں, آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے یا تو حب مال کا فتنہ ہوگا یا حب جاہ کا فتنہ ہوگا, یا تو عہدے کی تلاش ہے, عہدے پر جھگڑا ہے, یا مال کا قصہ ہے, مال کی طلب ہے, اور اللہ اعاذ باللہ مال کے خرد برد کے واقعات بھی پیش آتے. یہ سب ساختانہ حب مال کا یا حب جاہ کا ہوتا ہے. آج ہماری تنظیموں اور مدارس میں اختلافات جہاں کہیں آپ دیکھیں گے, ان میں یا تو حب مال کا فتنہ ہوگا یا حب جاہ کا. اب دیکھیے, حب جاہ کا فتنہ ہی تو ہے, جتنی کوئی تنظیم ہوتی ہے اس کا ایک امیر ہے, لیکن چونکہ ہر ایک امیر بننے کا خواہش مند ہے, مامور بننے کے لیے کوئی تیار نہیں, تو کچھ ہی دنوں میں اس جماعت کے اندر ایک گروپ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ جو گروپ بنا ہے اس کو بھی امیر بننا ہے, اس کو بھی سیکرٹری بننا ہے, اس کو بھی عہدے چاہیے. وہ گروپ بن گیا, کچھ دن تک وہ گروپ چلتا ہے, پھر اس گروپ کے ماتحت جو ہوتے ہیں ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم کیوں مامور بنے, ہم کیوں امیر نہ بنے, تو پھر ایک اور گروپ بن جاتا ہے, گروپ در گروپ, حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں, پانچ پانچ چھ چھ آدمیوں کے, اس کے اندر بھی دو گروپ ہوتے ہیں, ایک موافق ایک مخالف. یہ حب جاہ کا فتنہ ہے جس نے ہمیں تباہ و برباد کر ڈالا ہے, اسلام کی قوت کو اور دینی قوت کو تہس نہس کر ڈالا ہے, اور بدعات کا فروغ ہو رہا ہے اہل حق کی اسی کمزوری کی وجہ سے. کفر اور کفر کا, کھلے کفر کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے, ہم اپنی آزادی سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں. اس حب جاہ کے فتنے نے ہمیں اتنی تباہی کا شکار کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ بھوکے بھیڑیے, اس مثالوں کو سامنے رکھیں گے تو اور اس ارشاد کی عقلانیت واضح ہوگی. ان چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کیجیے. حب مال کے فتنے ہی سے متعلق ایک بات میں اور کہوں, جو خاص طور سے اہل مدارس کے لیے بہت توجہ طلب ہے. حب مال جب ہوتی ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز انسان کے دل سے نکل جاتی ہے, اور پھر شروع شروع میں حرام کو وہ حلال حرام لیتا ہے تو ہیلا کر کے لیتا ہے, تعبیر لے کر کے لیتا ہے, اور پھر بعد میں بغیر تعبیر اور بغیر ہیلے کے بھی لینا شروع کر دیتا ہے. اب حرام خوری ہمارے ملک کا سب سے بڑا فتنہ ہے, ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری ہے. اگر یہ حرام خوری نہ ہوتی تو ہمارے ملک کی ابتر حالت نہ ہوتی, معاشی طور پر, سیاسی طور پر, دفاعی طور پر, بلدیاتی انداز میں جو مصیبتیں, اتنا شاندار ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن اس کے اندر بے چینیوں کا زہر گھل گیا ہے, کیونکہ دیانتداری ختم ہو گئی اور حرام خوری کا دور دورہ ہو گیا, رشوت ستانی, عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, پولیس سے تحفظ نہیں ملتا, تعلیمی اداروں میں, اسکولوں میں تعلیم نہیں ملتی, اسپتالوں میں علاج نہیں ملتا, کیونکہ حرام خوری پر لگے ہوئے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے, اللہ ماشاء اللہ, ایک فتنہ ہمارا ملک گیر فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہماری آزادی ہی خطرے میں پڑ گئی ہے, بلکہ مشکوک ہو گئی ہے. یہ حرام خوری یہ بھی حب مال ہی کا فتنہ ہے، اسی کا شاخسانہ ہے. حرام خوری کے بہت سارے ذریعے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت کرنا، سود لینا دینا، تجارت میں دغا بازی کرنا، کم ناپنا تولنا، دھوکہ بازی کرنا وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں. لیکن ایک حرام خوری کا خطرناک راستہ وہ ہے جس میں ہمیں مدرسے والوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت سے لوگ اللہ پناہ میں رکھ کے بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں من حیث لا یدرون، ان کو اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا. وہ یہ کہ حرام خوری کا ایک راستہ ہے یہ کہ آدمی زکات کا مستحق نہ ہو اور زکات کھا لے، زکات کا مصرف نہ ہو زکات لے لے. ہمارے مدرسوں میں طلبہ کی چونکہ ماشاءاللہ زندگیاں گزرتی ہیں، اور بیشتر طلبہ کی ساری کفالت مال زکات سے ہوتی ہے، تو ان کو عادت مال زکات کی پڑ جاتی ہے. جب تک وہ مصرف زکات ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے حلال ہے اور ان میں کوئی مذمت کی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ اپنی دین زندگی کو لگا رہے ہیں، دین کے لیے زکات کا مال ان پر اصحاب اموال خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے والوں کے لیے بھی سعادت، طلبہ کے لیے بھی سعادت، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جب کوئی اور ذریعہ نہیں تو ٹھیک ہے، صدقہ صدقات آپ کے لیے حلال ہیں. اصحاب صفہ کے لیے بھی صدقے لے کر آتے تھے لوگ، کیونکہ ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ علم تعلیم و تعلم میں مشغول تھے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی طالب علم ایسا ہے جو مصرف زکات کا نہیں ہے اور وہ زکات لے لیتا ہے، یا زکات کا کوئی اور، چاہے نقد کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، تو یہ بہت خطرناک قسم کی حرام خوری ہے، بہت بڑا حرام بھی ہے اور خطرناک بہت ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی، اور غالباً مشکات شریف میں بھی ہے یہ حدیث، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے کچھ ہی عرصے پہلے یہ حدیث مجھے سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکتہ، زکات کا مال نہیں ملتا کسی مال میں مگر یہ کہ اس کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. زکات کا مال جس مال میں مل جائے گا اسے تباہ کرے گا، برباد کرے گا. اس کی دو صورتیں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی، کہا کہ اس کی دو صورتیں، ایک یہ کہ ایک شخص پر زکات فرض ہے اور پھر زکات اس نے نہیں نکالی، تو زکات جو مال نکالنا چاہیے تھا اس کو اس نے نہیں نکالا بلکہ اپنے مال میں ملا رہنے دیا، تو یہ بچا کے جو اس نے زکات رکھی ہے یہ اس کے باقی مال کو بھی برباد کر کے چھوڑے گی، دنیا کے اندر بھی برباد کرے گی. ایسے حادثات پیش آئیں گے، ایسی بیماریاں یا جھگڑے یا قصے یا حوادث واقعات، کہ ان روپے کی برکت اڑ جائے گی، یا تو یہ روپیہ برباد ہی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کوئی چوری میں، کوئی ڈکیتی میں، کوئی مقدمہ بازی میں، کوئی بیماری میں، یا اس کی برکت اڑ جائے گی کہ خرچ کرتا جائے گا کام نہیں ہوگا، مقاصد دنیا سے لوں گے جو پیسے کے تھے. تو ما خالطت الزکات مالا الا اہلکتہ کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مصرف زکات کا نہیں ہے پھر زکات لے لے، نہیں بلکہ ایک صورت یہ ہے کہ زکات فرض ہے پھر زکات نہیں دی، تو اس کے پاس جو باقی مال ہے وہ بھی برباد ہوگا. اور ما خالطت الزکات مالا الا اہلکتہ کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مصرف زکات کا نہ ہو اور زکات لے لے، تو چونکہ وہ مالدار ہے شریعت کے روح سے، مصرف صاحب نصاب ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے یا قربانی واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ زکات واجب نہ ہو، زکات کے فرض ہونے کے لیے تو شرطیں زیادہ ہیں، قربانی اور صدقۃ الفطر کے فرض ہونے کے لیے واجب ہونے کے لیے زیادہ شرطیں نہیں ہیں, اتنی شرطیں نہیں ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن ان پر قربانی واجب ہوتی ہے اور صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ صدقۃ الفطر یا قربانی اس پر واجب ہے تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے, وہ صاحب نصاب ہے اور وہ مصرف زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ زکوٰۃ لے لے گا تو اس پر بھی یہ حدیث صادق آئے گی کہ ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکتہ, کہ اس نے جو مال لیا تو اس کے جو پاس پہلے سے حلال مال تھا اس کو بھی برباد کرے گا بھی مال. اس موقع پر بڑی عبرتناک بات میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے. ایک خاندان جس سے ہم واقف ہیں, ان کے یہاں طرح طرح کی مصیبتیں, مشکلات, حوادث, ایسی خوفناک واقعات ہیں اور ایسا تسلسل ہے ان مصیبتوں میں اور حوادث میں, اور اتنا متنوع قسم کی مصیبتیں ہیں کہ میں ہم نے کسی اور خاندان میں ایسی مصیبتیں نہیں دیکھی. ہم نے 3 پشتیں اس خاندان کی دیکھ لی ہیں. نوجوان موتیں ہیں, زیادہ تر موتیں نوجوانوں کی ہیں, کسی کی شادی سے پہلے, کسی کی شادی کے فوراً بعد, لڑکوں کی بھی لڑکوں کی بھی. کسی کی موت ہارٹ فیل سے ہوئی, کسی کی موت ٹی بی سے ہوئی, کسی کی موت کینسر سے ہوئی, کسی کی موت جادو سے ہوئی, کسی کی موت زہر سے ہوئی, کسی کی موت خودکشی سے ہوئی, اور باپ بیٹی کی موت اس طرح کوئی سے ہوئی کہ پاگل بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. اب اندازہ کیجیے کیسی کیسی مصیبت ہے, بیٹا پاگل اور اس نے باپ کو قتل کر دیا, ماں بیوہ ہو گئی اور پھر بعد میں بیٹے کی بھی لاش ملی پڑی ہوئی کسی اور جگہ, دماغ خراب, کئی مردوں کے دماغ خراب, کئی عورتوں کے دماغ خراب, طلاقیں اور جوان موتیں, یہ تسلسل ہے اس خاندان میں. ایک سے ایک مصیبت ہے, ایک سے ایک مصیبت ہے. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے کہ جو خاندان, اس خاندان میں جو مصیبتیں ہیں تم نے کبھی غور کیا کس وجہ سے ہیں؟ پھر خود فرمایا کہ مجھے تو اس کی ایک ہی وجہ معلوم ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ ان کے خاندان کے فلاں بزرگ جو تھے, ان کے باپ, وہ مصرف زکوٰۃ نہیں تھے مگر زکوٰۃ لیا کرتے تھے. اس کی مصیبتیں ہیں. آخرت میں جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اس واسطے بھائی اس معاملے میں احتیاط رکھیں. جو طلبہ ہاشمی ہیں, ہاشمی طلبہ کو زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں, ان پر لازم ہے کہ وہ جو ہمارا داخلہ فارم ہے اس کے آخر میں میثاق الطالب چھپا ہوا ہے, اس میں ایک دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں صدر دارالعلوم کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ میری طرف سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کریں اور دارالعلوم کے فلاں فلاں مصارف میں خرچ کریں. تو اگر کوئی ہاشمی ہے تو اس کو, اس پر لازم ہے کہ وہ اس دفعہ کو حذف کر دے اپنے فارم میں سے. اگر کوئی حذف کرنا بھول گیا, کاٹنا بھول گیا, کاٹ کر دستخط کرے, خود کاٹے اور دستخط کرے. اگر کوئی بھول گیا تو وہ واپس جائے دفتر میں اور اس کو لے کر کاٹے اور کاٹ کر دستخط کرے تاکہ وہ زکوٰۃ لینے والوں میں شمار نہ ہو جائے. رہی یہ بات کہ پھر اس کی کفالت مدرسہ کیسے کرے گا, تو اس کی فکر نہیں. ہم نے اس کی نیت یہ کر رکھی ہے کہ جو باقی طلبہ زکوٰۃ والے ہیں, جن کی طرف سے ہم زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیں یہ ولایت بھی ملی ہوئی ہے, وکالت ملی ہوئی ہے کہ ہم ان کی طرف سے مدرسے کے طلبہ پر خرچ کر سکتے ہیں, تو ہاشمی طلبہ پر ہم ان کی طرف سے خرچ کریں گے. لیکن وہ جو خرچ ہوگا وہ صدقہ نافلہ ہوگا ان طلبہ کی طرف سے, اور نفلی صدقات ہاشمی کے لیے لینا جائز. اسی طریقے سے جو بچے نابالغ ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کے سرپرست اس دفعہ کو کاٹ دیں اور کاٹ کر دستخط کریں, کیونکہ اگر ان کے سرپرست مالدار ہیں تو ان بچوں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے, ان کو لینا بھی جائز نہیں. وہ دستخط کر کے, کاٹ کر دستخط کریں, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو دفتر سے فارم لے کر یہ کام ضرور کر لیں تاکہ اس حرام کے مرتکب نہ ہوں. اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ باقی علمی باتیں آپ اپنے استاد محترم سے اپنے سبق میں سنیں گے. اب میں کچھ باتیں اور آپ کے دارالعلوم میں تعلیم سے متعلق اور یہاں کے طور طریقوں سے متعلق آپ کو کس طرح رہنا ہے ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے, ضروری اطلاع کے عنوان سے یہ چسپا بھی کر دیا گیا ہے اعلان دفتر تعلیمات کی طرف سے, ضروری اطلاع کے عنوان سے یہ چسپا کیا گیا ہے. اور اب کے رمضان میں اساتذہ کی مجلس میں طے شدہ قرارداد کے مطابق یہ اعلان ہوا ہے. اور حضرت میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے امید ہے کہ ان کی روح خوش ہوگی کہ آج ہم ان کی اس تمنا پر بہت باقاعدگی سے آغاز کر رہے ہیں عمل کرنے کا. وہ یہ کہ ہمارے مدرسوں میں پتہ نہیں کب سے اور کیوں کافیے کی تعلیم کا ایسا غلط ڈھرا پڑ گیا ہے, خاص طور سے کافیے کا, بعض دوسری کتابوں میں بھی یہ ہے لیکن خاص طور سے کافیے میں, کہ نام تو پڑھاتے نہیں استاد, اور بس شروع ہوئی کی بحثیں الکلمۃ لفظ سے, ال سے شروع ہوئی اور کلمت سے شروع ہوئی, لمبی بحثیں الکلمہ کی تشریح میں ایک ہفتہ لگ گیا اور لفظ کی تشریح میں دوسرا ہفتہ اور بوزیا کی تشریح میں تیسرا ہفتہ اور مفردان اور مفردین مفردون کے اندر چوتھا ہفتہ اور پھر اس کی ترکیب میں پانچواں ہفتہ اور سوال اور جواب, ایک مصیبت تمار بدتمیزی پھیلی ہوئی ہے, استاد سے سوال ہو رہے ہیں جواب ہو رہے ہیں, یہ سب قصہ ہو رہا ہے. اور جملہ تو ایک مہینہ تو گزار دیا اس جملے کے اندر, اور تم سے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ زید کی کتاب اس کا ترجمہ کر دو عربی میں تو آئی غائی شائی کرتے ہیں. نہ مرکب توسیع بھی بنانا آتا ہے نہ مرکب اضافہ بھی بنانا آتا ہے. اور الکریم و لفظ لمانن مفردین مفردن کے اندر وہ بحثے کر رہے ہیں کہ صرف خیال میں بھی بیچارے کا کبھی نہیں آئی ہوں گی. اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے تومار باندھا ہے سوال اور جواب کا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے نام پر کتاب ناب کی پڑھاتے ہیں, ناب آتی نہیں اور کیوں نچرا آ گئی. فَإِنْ قِيلَ قُلْنَا بس یہ سلسلہ چلتا ہے. شرح جامی یعنی کافی کے اندر صرف یہ نہیں کہ شرح جامی پڑھا رہے ہیں, پوری شرح جامی کافی کے اندر پڑھائی جائے گی, پھر شرح جامی کا جو حاشیے ہیں اور شرح ہیں وہ بھی صرف کافی کے اندر پڑھائی جائے گی. اور طالب علم تیاریاں کر کے آئیں گے, تحریر سمبٹ کا مطالعہ اور فلاں کا مطالعہ کر کے آئیں گے کہ استاد سے یہ بھی پوچھنا, استاد کے اوپر دماغ پہ بوجھ کے اچھا طالب علم نے یہ پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا, یہ پوچھ لیا تو کیا کروں گا, وہ اتنی ساری کتابوں کا رات کو مطالعہ کر کے تیاری کر کے پوری جنگ کا تیاری کر کے آتا ہے کہ طلبہ کی طرف سے سوالات کی بھرمار ہوگی, حملے ہوں گے, استاد ان کا جواب دے گا, اور جو استاد کسی سوال کا جواب نہ دے اس کا جلوس نکال دو اور درخواستیں دے دو کہ صاحب ہمارے ہمیشہ میں نہیں آتا کافی, ہمارے دل کو نہیں لگتا, ہمارے دل کی تشفی نہیں ہوتی. یہ طوفان بدتمیزی ختم کیا جا رہا ہے دارالعلوم سے, اور ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض تھے اس طریقے تعلیم پر, اور بار بار فرمایا کرتے تھے, اساتذہ کی مجلس میں کہا کرتے تھے کہ ہرگز یہ کام مت کرو, طلبہ کے ایسے سوالات کا جواب مت دو, ان کی عادتیں خراب نہ کرو, ان کو کتاب پڑھاؤ نہ پڑھاؤ, ان کو مشقیں کرواؤ تاکہ ان کو عربی زبان کا لکھنا بولنا آئے. نام کا مقصد کیا ہے کہ آدمی عربی زبان کو سیکھے سمجھے لکھے بولے, نہ لکھنا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے, کیوں نہ چرا کی باتیں. ایک لطیفہ بھی اسی زمانے میں سنا, اچھا یعنی خاص طور سے یہ کام ہوتا ہے کوہستان کے علاقے میں, اب بھی ہیں کوہستان سے ہمارے دارالعلوم کے فارغ و تحصیل اس رمضان میں آئے ہوئے تھے, ایک بیچارے بڑا سمجھدار آدمی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پورے کوہستان میں کوئی مدرسہ درس نظامی کا نہیں ہے, البتہ ملا ہیں کوئی کافیہ کا ملا ہے، کوئی شرجامی کا ملا ہے، کوئی ملاتن کا ملا ہے، اور بس وہ ان کو کچھ اور نہیں آتا، نہ حدیث آتی ہے، نہ تفسیر آتی ہے، نہ فقہ آتی ہے، نہ جائز نہ ناجائز، ان کو تو بس یہ معلوم ہے کہ کافی میں یہ لکھا ہوا ہے، اس فلاں اعتراض کا فلاں جواب ہے. تو وہ بیچارے پریشان تھے کہ ہم بھی کوئی مدرسہ قائم کریں. یعنی یہ ہوتا تھا، پتہ نہیں خدا کرے اپنا ہوتا ہو، کہ شرجامی حفظ کرتے تھے، پوری شرجامی حفظ ہوتی تھی. دو طالب علم تو ہمارے پاس کافی، ہم جب میں کافیہ پڑھاتا تھا تو ایک طالب علم تھا تو اس نے مجھے بہت عرصے کے بعد بتایا کہ میں شرجامی دو مرتبہ پڑھ چکا ہوں کسی مدرسے میں. اب اس کا دل انہیں کافیہ پڑھا، پھر اگلے سال اس نے شرجامی پڑھی، پھر اس سے پھر بھی دل نہیں بھرا، پھر اس کے بعد شرجامی پڑھی، اس کے بعد پھر یہاں آ گیا تھا پڑھنے کے لیے، اس سے بھی شرجامی پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بندے خدا تجھے شرجامی سے دل نہیں بھرتا؟ اچھا ترکیب مرکب اضافی بنانا نہیں آتا تھا، مرکب توسیع بھی بنانے نہیں آتا، ایک جملہ اس سے گئے کہ تو لکھ دے، لکھنا نہیں آتا. تو خیر اس نے یہ اقرار کیا تھا، پتہ نہیں وہ مجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا کہ شرجامی میں نے دو مرتبہ پڑھی، کافی ایک دفعہ پڑھا مگر سمجھ میں ابھی آئی آپ ہی کے پاس آ کر شرجامی، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی. خیر تو حفظ کر کے آتے تھے، شرجامی کو حفظ کرتے تھے اور کرتے تھے اس بات کو استاد سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. ایک طالب علم ایسے ہی حافظ تھا شرجامی کا، قرآن شریف کو حفظ کرنے کی تو توفیق نہ ہوئی اور شرجامی کو حفظ کر لیا. چھٹی ہو گئی مدرسے سے، مدرسوں کے اندر جب تعطیلات ہوتی ہیں تو کھانا بند ہو جاتا ہے، وظیفہ بھی بند ہو جاتا ہے، دارو طلبہ بھی بند ہو جاتا ہے، جاؤ گھروں کو. اب یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں ان میں بہت سارے طلبہ گھر چلے جاتے ہیں، جن کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ در بدر پھرتے ہیں بےچارے. تو وہ کسی گاؤں کی تلاش میں گیا کہ کہیں جاؤں، ایک گاؤں میں جاہلوں کے گاؤں میں پہنچ گیا، وہاں کسی حافظ قرآن کی ضرورت تھی تراویح سنانے کے لیے، اس نے کہا کہ میں سناؤں گا. چنانچہ صاحب تراویح سنانی شروع کر دی، اور تراویح میں قرآن شریف کے بجائے شرجامی. اچھا یہاں تک کہ 25 26 شب آ گئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ 27 شب کو ختم ہوگا. دو دن باقی تھے تو ان کے جو بڑے بوڑھے تھے ان کے آپس میں باتیں ہوئیں، کہنے لگے کہ اب ہمیں تو کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے، اس واسطے کہ قرآن میں تو یعلمون تعلمون ہوتا ہے اور اس میں ایک دن بھی یعلمون تعلمون نہیں آیا. تو خیر کسی حافظ صاحب کو بلا کر لے کے آئے، ان حافظ صاحب نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ تو شرجامی پڑھ رہا ہے. تو خیر اس کافی اور شرجامی پر اللہ نے ایسی مقبولیت عطا کر رکھی ہے کہ عجیب قصہ ہے. بہرحال شرجامی تو بڑے ولی کامل کی کتاب ہے، بہت عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے علوم و فیوض سے ہم کو مالا مال فرمائے. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی اس طریقہ تعلیم کی ہے جو بعد میں غلط طریقے سے اختیار کیا گیا. ابن حاجب نے بہت بہترین متن لکھا ہے کافی کا، ناب کا بہترین متن ہے، کئی تعقید نہیں پیدا ہونے پاتی اور مسائل کو اتنا سمیٹا ہے کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہے. تو کافیہ تو کافیہ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور شرجامی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. کافیہ کے ساتھ اس ظلم کا خاتمہ انشاءاللہ اس سال سے کیا جا رہا ہے، اساتذہ کی مجلس میں رمضان میں اس پر طے ہو گیا اور ضروری اطلاع کے طور پر یہ اعلان لگا دیا گیا ہے اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں. کافیہ پڑھنے والے ابھی سے سمجھ، پہلے سے ہم نے اس بات سے لگا دیا تھا تاکہ جو دورے کافیہ میں داخل ہونے والے طلبا ہیں پہلے سوچ لیں کہ ان کو یہاں آپ کے کافیہ کیسا پڑھایا جائے گا، یہاں چونو چرا نہیں ہوگی، یہاں کتاب پڑھائی جائے گی. اگر کسی کا دل چاہتا ہے چونو چرا کا تو وہ کسی اور جگہ چلا جائے، کافیہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں رہے، نہ پڑھنا چاہتا ہے کافیہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں رہے. یہ اعلان کیا گیا کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں فنی کتابوں کے پڑھانے میں جو طریقہ کار طے کیا گیا اس کی روشنی میں طلبہ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کافیہ کے تدریس میں حل کتاب اور نحوی مسائل کے تمرین ملحوظ رکھی جائے گی، قیل و قال اور غیر ضروری سوال و جواب کا انداز اختیار نہیں کیا جائے گا. سوال کرو کوئی بات، سوال پر پابندی نہیں ہے، سوال ضرور کیجئے. کتاب کے سمجھنے کے لیے، نحوی قاعدہ سمجھنے کے لیے، مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ جتنے چاہیں سوال کریں، لیکن یہ جو بیکار کے سوال کیوں کہ یہ کیوں نشرہ جو ہے یہ سارے قصے ختم ہیں. تو اگر اساتذہ سے بات ہو گئی
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.